ข้าใจبسم الله الرحمن الرحيم عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاءه قوم عراة مجتاب النماء أبي العباء متقلد السيوف عامتهم من مضر وتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام ثم صلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا والآية الأخرى التي في آخر الحشر فصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمرة فجاء رجل من الأنصار بسرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت ثم تتابع الناس حتى رأيت قومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحلل كأنه مذهبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم من شيء. اس حدیث میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس واقعے کا جو اثر پڑا اور آپ نے لوگوں کو جمع کر کے خطاب فرمایا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحریض فرمائی کہ ضرورت مندوں کی کس طرح مدد کرنی چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وعظ میں جو آیتوں سے استدلال فرمایا اس سے مساوات انسانی کا سبق بھی آپ نے دیا اور اس بات کو واضح فرمایا کہ انسان سب کے سب برابر ہے تو اگر ایک انسان مصیبت میں ہو فقر میں ہو پریشانی میں ہو تو دوسرے انسان کو جو اس کا بھائی ہے انسانی بھائی اس کو کس طرح فکر کرنی چاہیے یہ ساری تفصیلات اس روایت میں بیان کی گئی ہیں واقعہ یہ ہوا کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انہوں نے واقعہ پورا بیان فرمایا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور گویا کہ دن کا آغاز تھا دن چڑھا تھا دن چڑھے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے جیسے چاشت کا وقت ہوتا ہے اچانک دیکھا کچھ لوگ آئے جو حال جن کا یہ تھا کہ بالکل ننگے بدن ایک چادر اپنے اوپر ڈالے ہوئے جس کو بیچ سے انہوں نے چاک کر کے گلا بنا لیا تھا اور اس کو اس چادر کو گویا کہ کرتے کی طرح سے پہن لیا تھا اور تلواریں لگائے ہوئے. یہ رواج تھا اس زمانے کا, جو بھی ہو کیسے غریب ہو, لیکن عام طور سے تلوار سب کے ساتھ رہتی تھی, تلواریں لٹکائے ہوئے. عامتهم من مضر, وہ لوگ جو آئے تھے وہ تقریباً سب قبیلہ مضر سے تعلق رکھتے تھے. ظاہر ہے کہ یہ قبیلہ وہی ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تعلق تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا, اس حال میں دیکھا تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا. ان کو اس غربت کی حالت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پھٹے کپڑے پہنے ہوئے اور چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ شاید کئی وقت کا ان کو کھانا بھی نہیں ملا, ان کو دیکھ کر آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھر تشریف لے گئے, اس لیے کہ نماز کا وقت نہیں تھا اور ظہر کا وقت قریب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا, انہوں نے اذان دی اور اذان کے بعد پھر اقامت کہی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ظہر. ظہر کی نماز کے بعد جب فراغت ہو گئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. پھر حضرات نماز میں تشریف لائے تھے اور سارے ہی حضرات تشریف لاتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ آیت سورہ نساء کی پڑھی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبص منهما رجالا كثيرا ونساء. یہ پوری آیت آپ نے پڑھی, اور یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے پڑھی تاکہ لوگوں کے اندر احساس پیدا ہو کہ جو لوگ آئے ہیں یہ کوئی الگ نہیں ہے, سب انسان ہی ہیں, ایک ہی باپ کی اولاد ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اس میں یہ بھی اشارہ فرما دیا کہ ایک تو حضرت آدم کے اولاد میں ہیں ہی, گویا کہ جتنے بھی انسان دنیا میں ہیں سب ایک باپ کے اولاد ہیں اور بھائی بھائی ہیں, اور یہ لوگ جو آئے تھے ان کا یوں بھی خاندانی تعلق تھا, گویا مضر کے اولاد میں تھے اور مضر کے اولاد میں اور بہت سارے حضرات تھے وہاں پر. قبیلہ قریش کے جتنے بھی لوگ ہیں سب مضری ہیں, بلکہ وہاں جتنے قبیلے تھے زیادہ تر مضری تھے مکہ مکرمہ میں, اور ہجرت کر کے جو حضرات صحابہ تشریف لائے تھے تقریباً مضری تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو, یہ آیت آپ نے پڑھی, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو, اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تم کو ایک اکیلی جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا, پھر دونوں کے ملنے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو مردوں اور عورتوں سے آباد فرمایا. اس میں بنیادی طور پر یہی بات آپ فرما رہے ہیں کہ بھائی سب انسان ہیں, ایک باپ کی اولاد ہیں, ایک ماں کی اولاد ہیں, کوئی فرق نہیں ہے کسی میں. یہ فرق تو بعد میں پیدا کر لیا گیا کہ یہ فلاں قبیلے کے ہیں, یہ فلاں قبیلے کے ہیں, یہ فلاں خاندان کے ہیں, یہ چھوٹے ہیں, یہ بڑے ہیں, یہ فلانے ہیں, یہ سارے تماشے تو بعد کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو سب کو ایک باپ سے پیدا کیا, ایک ماں سے پیدا کیا, اور یہ خاندانوں کا جو فرق ہے یہ فرق بھی اللہ نے اسے نہیں بنایا کہ لوگ تفاخر کریں اپنے خاندان کو اونچا بتائیں, یہ تو اس لیے ہے تاکہ ایک دوسرے کو پہچاننا آسان, لتعارفو, تاکہ آسان ہو جائے کہ بھائی فلاں خاندان کے ہیں, یہ فلاں خاندان کے ہیں, ورنہ تعارف میں بھی دشواری, بھائی کہاں کے آئے, کس کے اولاد ہیں, کہاں کے رہنے والے ہیں. تو جو تعارف ہوتا ہے اس میں ایک بات تو یہ کہی جاتی ہے کہ فلاں علاقے کے ہیں, لیکن اس سے ایک بات بنتی نہیں پوری, تعارف مکمل ہوتا نہیں, بھائی فلاں خاندان کے ہیں. تو اس طرح سے تعارف میں سہولت ہوتی ہے, تعارف کے لیے اللہ نے خاندان بنائے. اور پھر بات واضح فرما دی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اس چکر میں مت پڑو کہ ہمارا خاندان بڑا اونچا ہے. یاد کرو کہ سب ایک باپ کے اولاد, ایک باپ کے اولاد. یہ اونچا کب سے ہو گیا تم نے بنا لیا؟ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ عزت والا انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کا ڈر اپنے اندر رکھتا, تقوی کا مزاج اپنے اندر رکھتا. وجہ امتیاز اگر ہے تو وجہ امتیاز صرف تقوی ہے. جس کے اندر جتنا زیادہ اللہ کا ڈر ہوگا, اللہ کا لحاظ ہوگا, شریعت کا اہتمام ہوگا, سنتوں پر چلنے کا جذبہ ہوگا, زندگی کے اندر اخلاق ہوں گے, ظاہر ہے وہ سب سے بڑا انسان. اور یہیں سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ خاندانی کوئی امتیاز نہیں ہے, لیکن یہ امتیاز تقوی کی بنیاد پر, تقوی کی بنیاد پر. اب اگر کہیں پر اس کا اہتمام زیادہ ہے, سب ماشاءاللہ متقی لوگ, پرہیزگار لوگ, سب اللہ سے ڈرنے والے, بہت زیادہ احتیاط کی زندگی گزارنے والے, پشتوں سے کسی نے حرام نہیں کھایا, حلال کا اہتمام کرنے والے, تو یہ تقوی کا مزاج خاندان کے اندر بھی اگر ہے تو یقیناً پھر یہ ایک وجہ امتیاز کسی درجے میں. وہ خاندانی بنیادوں پر وجہ امتیاز نہیں ہے, یہ امتیاز تقوی کی بنا پر ہے. کوئی گھر ایسا ہو جائے, کوئی خاندان ایسا ہو جائے, ظاہری طور پر لوگ بہت گھٹیا سمجھتے ہوں پیشے کے اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے, لیکن ماشاءاللہ سب علماء اور سب تقوی رکھنے والے, احتیاط کا مزاج رکھنے والے, تو یقیناً وہ دنیا کے اعتبار سے کتنا ہی گھٹیا خاندان سمجھا جاتا ہو لیکن اللہ کے یہاں قیمتی ہے. وہ اللہ کے یہاں جو قیمت لگائی جائے گی وہ تقوی کی بنیاد پر. جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈر اپنے اندر رکھتا ہوگا اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ چاہتا ہے اس کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تو خاص طور سے اس آیت کو پڑھا ہی اس لیے تاکہ لوگ سوچیں کہ یہ لوگ جو آئے ہیں دیکھنے میں بڑے پھٹے حال لگ رہے ہیں, معلوم ہوتا ہے کہ بہت معمولی خاندان کے لوگ ہیں. تو آپ فرما رہے ہیں کہ کسی کو معمولی مت سمجھو, کسی کو معمولی مت سمجھو, سب ایک ہی باپ کی تو اولاد ہیں, کوئی فرق تھوڑی ہے. جو گرتا ہے اپنے کام سے گرتا ہے, اپنی بدعمالیوں سے گرتا ہے, اپنی بے حیائیوں سے گرتا ہے, کوئی کسی کو گرا نہیں سکتا. یہ جو فرق سمجھا جاتا ہے ظاہری اعتبار سے, دنیاوی اعتبار سے, پیشے کے اعتبار سے, یہ فرق بالکل بے حقیقت ہے. یہ اس کی کوئی قیمت اللہ کیا نہیں. آدمی گھٹتا اور بڑھتا تو اعمال سے, اعمال اچھے ہیں تو بہت اچھا, اور اعمال اچھے نہیں ہیں تو تحت الصلاح میں پہنچ جائے. اور ہوتا بھی ہے, آپ دیکھیے بعض مرتبہ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں, کوئی برا نکل جاتا ہے. جو برا نکل جاتا ہے دنیا اس کو برا کہتی ہے. کیوں برا کہا جاتا ہے؟ اپنے اعمال کی بنیاد پر برا کہا جاتا ہے. تو اصل بنیادی طور پر جو امتیاز کا سب سے بڑا سبب ہے وہ تقویٰ ہے اور اعمال ہے. فرمایا خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام, اس اللہ سے ڈرو اس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو, اور رشتہ داریوں کا بھی خیال رکھو. یہ آیت عام طور سے خطبہ نکاح کے موقع پر بھی پڑھی جاتی ہے, بڑی مناسبت رکھتی ہے اس سے. آدمی دنیا میں جو زندگی گزارتا ہے, آپ غور کیجئے تو انفرادی زندگی کوئی نہیں گزارتا. ہر آدمی دوسرے کا ضرورت مند ہے, اور ہر آدمی دوسرے کے سامنے شعور میں یا لا شعور میں ہاتھ پھیلاتا ہے, شعور میں یا لا شعور میں اس سے مانگتا ہے, اس کا احساس اس کو ہو یا نہ ہو لین دین کرتا ہے. ہم جو لباس پہنے ہوئے ہیں, یہ لباس کوئی آسمان سے اتر کے تو نہیں آیا کہ ہم نے پہن لیا, کیسے ہمارے جسم پر آیا, نہ جانے کتنے لوگوں کا ہاتھ اس پہ لگا. اگر وہ لوگ اس پر محنت نہ کرتے تو یہ کپڑا ہم نہیں پہن سکتے تھے. کس طرح سے دھاگا تیار ہوا, اور اس سے پہلے بھی کتنے مراحل تھے, ایک کسان نے کیسی محنت کی, دھاگا تیار ہوا, اس کے بعد کپڑا تیار کیا گیا, اور کپڑا تیار ہونے کے بعد ہم نے اس کو جا کر درزی کو دیا, تب جا کر کہیں وہ ہمارے جسم پر آنے کے لائق ہوا. تو ہم جو بھی چیزیں استعمال کرتے ہیں, ہم روٹی کھاتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, یہ کھانا ہم کہاں سے کھاتے ہیں؟ اگر ہم بیٹھے رہیں اور ہم سے کہا جائے کہ سارے کام تم ہی کو کرنے ہیں, آج اپنی محنت کرو اور کھاؤ, کنواں کھودو اور پانی پیو, پسینے آ جائیں گے, ہمیں پسینے چھوٹ جائیں گے, کس کے بس میں؟ بیچارہ کسان محنت کرتا ہے, غریب زمین جوتتا ہے, محنت کرتا ہے, دانہ تیار ہوتا ہے, تو تیار ہونے کے بعد وہ دانہ ہم نکل نہیں لیتے, وہ دانہ مارکیٹ میں آتا ہے, اس کے بعد اس کو پیسا جاتا ہے اور پھر اس میں آٹا تیار ہونے کے بعد روٹیاں پکائی جاتی ہیں, پھر جا کر ہم پھر سالن تیار کرتے ہیں اور پھر جا کر ہمارے کھانے کے لیے وہ اس لائق ہوتا ہے کہ ہم اس کو کھا سکیں. یہ پورا جو سلسلہ ایک مراحل ہے, یہ جو مراحل ہیں اس میں نہ جانے کتنے ایسی منزلیں آتی ہیں کہ ہمیں لاشعور میں مانگنا پڑتا ہے, لاشعور میں مانگنا پڑتا ہے, ہم جا کے ہاتھ نہیں پھیلاتے کسان کے سامنے, لیکن اگر واقعتاً وہ کسان محنت نہ کرے تو ہمارا کام نہ چلے. اگر وہ درزی بیچارہ بیٹھ نہ جائے اپنی دکان پر, سارے درزی ہڑتال کر دیں تو عید کے کپڑے سلنے مشکل ہو جائیں. ہمارے گھر کی عورتیں جو بیچاری جانتی ہیں, سیدھے تو سیدھے, اور وہ سیدھے تو ان کا بھی تو ہمارے اوپر احسان ہوا, نہ سیئیں تو ہم کیا کر لیں گے؟ حاصل یہ کہ ہم جو کچھ بھی اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں اس میں نہ جانے کتنے ہاتھ ہوتے ہیں, گویا کہ یہ غیر شعوری طور پر لین دین کا ایک سلسلہ ہے. آدمی کچھ لیتا ہے, کچھ دیتا ہے, کچھ مانگتا ہے, کچھ مانگا جاتا ہے اس سے, تو فرمایا اللہ نے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. یہ جو ہم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں, ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں, سب اللہ کے فضل سے, اس کے حکم سے ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ تمام درزیوں کے دل میں ڈال دیں کہ سب ہڑتال کر دیں تو مصیبت آ جائے گی. اللہ نے نظام رکھا ہے دنیا, وجعلنا بعضهم بعضا سخریا, اللہ خود فرماتا ہے کہ ہم نے تو بعضوں کو اوپر کر دیا, بعضوں کو نیچے کر دیا, بعضوں کو مزدور بنا دیا, بعضوں کو کام پر لگا دیا, تمہارے لیے مسخر کر دیا, تمہارے تابع کر دیا, تمہارے سب کام چلنا ہے. بڑی خوشی خوشی مزدور آتا ہے, مزدوری ملتی ہے, وہ کام کرتا ہے, آپ سے کہے کہ جائیے ذرا سا گارا آپ سان دیجیے اس دھوپ میں, ہمارے بس میں جو لوگ یہ کام نہیں کرتے ان کے بس میں نہیں, پریشان ہو جائیں گے. لیکن ایک مزدور خوشی خوشی کرتا ہے, اللہ نے اس کے دل میں بات اتار دی. تو یہ ساری دنیا کے جو کام ہو رہے ہیں اللہ ہی نے تو دل میں ڈالا, تبھی تو کام ہو رہا ہے, اور یہ تقسیم اللہ ہی نے تو کر دی. اگر سب کے جی میں ایک بات آ جاتی, سب ایک کام کرنے لگتے, مصیبت وہ بھی آ جاتی ہمارے لیے. معلوم ہے سب ڈاکٹر بن گئے, اب انجینئر ڈھونڈا جا رہا تو ملتا ہی نہیں, وکیل ڈھونڈا جا رہا تو ملتا ہی نہیں. تو مختلف لوگوں کے دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں کون ڈالتا ہے؟ اللہ ہی تو ڈالتا ہے. اور پھر نکاح کے موقع پر یہ آیت پڑھی جاتی ہے, اس میں تو بڑی مناسبت, اس میں جو سوال کی شکل ہوتی ہے تو کھلی کھلی نظر آتی ہے نا, کہ گھرانے والے دوسرے گھرانے سے جا کر سوال کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا بچہ جوان ہو گیا, اس کو رفیق حیات کی ضرورت ہے, ایک سوال ہی تو ہے, اور دوسرے گھرانے والے اس کو منظور کرتے ہیں اگر منظور کرنا ہوتا ہے تو. تو یہ سوال جواب تو ہر جگہ چل رہا ہے, اور یہ سوال جواب نکاح کا جو ہے, یہ تو خاص طور پر یہاں غور کیجئے تو اللہ کے نام کی برکت ہے کہ ایک اجنبی خاتون کو ایک اجنبی مرد کے حوالے کیا جا رہا ہے. بالکل پہلے سے کوئی بار مرتبہ سابقہ بھی نہیں ہوتا, تجربہ بھی نہیں ہوتا, لوگ جانتے بھی نہیں, تھوڑی تحقیق کرتے ہیں اور پھر ان کو شرح صدر ہو گیا, بات طے ہو گئی, نکاح کر دیا گیا اللہ کے نام پر ایک اجنبی خاتون کو, جسے خیال آنا بھی جائز نہیں تھا, ایک اجنبی مرد کے حوالے کر دیا, اللہ کے نام کی برکت. یہ جو اب یہ نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے, یہ اللہ کے نام کی برکت. اگر یہ اللہ کا نام بیچ میں نہ ہوتا تو یہ تعلق جائز ہوتا؟ تعلق تو بہت آگے کی چیز ہے, تصور بھی جائز نہ ہوتا, دل میں خیال کا آنا اور لانا بھی جائز نہ ہوتا, لیکن اللہ کے نام کی برکت تھی کہ اب یہ تعلق قائم کرنا جائز ہی نہیں ہو گیا, بلکہ اب ضروری ہو گیا. تو یہ اللہ کا جو نام تم استعمال کرتے ہو, اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے, تو اس کا تمہیں خیال کرنا چاہیے. رشتہ داریوں کا بھی فرمایا کہ اس خیال رکھو, نکاح کے موقع پر یہ آیت اسی لیے خاص طور سے پڑھی جاتی ہے کہ نیا رشتہ اپنی جگہ اب ہو رہا ہے, پرانے رشتے اپنی جگہ پر, سب کا خیال رکھنا ہے تمہیں. اور ایک عمومی بات بھی تمام لوگوں سے کہی جا رہی ہے کہ بھائی دیکھو رشتہ داریوں کا خیال رکھو. اور یہاں آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھی ہے خاص طور سے اس لیے پڑھی ہے کہ ایک تو خاندانی نظام حضرت آدم علیہ السلام کا چلا آ رہا ہے, سب ایک باپ کی اولاد ہیں, مساوات انسانی, اور دوسرے قبیلہ مضر کے لوگ تھے اور وہاں کے اور حضرات بھی قبیلہ مضر کے بہت سارے تھے, آپ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ مضر کے تھے. تو گویا اس کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوالہ دیا کہ دیکھو یہ تمہارے رشتہ دار ہیں, تمہیں اس کا بھی تو خیال ہونا چاہیے. ایک تو ایک باپ کے اولاد ہیں, سب کے سب آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں, اور دوسرے یہ کہ تمہارے رشتہ دار بھی ہیں, اس کا بھی تمہیں خیال رکھنا چاہیے. ان اللہ کان علیکم رقیبا, اور یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ تمہارا نگراں, تمہارے تمام کاموں کو دیکھتا ہے. چھپ کے کرو, تم سب کے سامنے کرو, یہ مت سمجھو کہ چھپا لے جاؤ گے کسی سے. جتنا زیادہ آدمی کے اندر یقین پیدا ہوتا ہے اللہ کی ذات پر, اتنا ہی زیادہ یہ بات اس کے ذہن و دماغ میں اتر جاتی ہے کہ ہم کوئی چیز بھی اللہ سے چھپا کر نہیں کر سکتے. اس کا استحضار پیدا ہو جاتا ہے, اور ایسا استحضار پیدا ہو جاتا ہے کہ چلتے پھرتے گویا کہ وہ اللہ کے سامنے, اور اس چیز کو محسوس کرتا ہے. جتنا ایمان مضبوط ہوگا, ایمان طاقتور ہوگا, استحضار بڑھتا چلا جائے. ایک بزرگ کا قصہ مشہور ہے کہ ایک صاحب ان کے یہاں خدمت میں آئے, تعلق قائم کیا انہوں نے, اور کچھ دن گزرے تھے, بڑے مقرب بن گئے, بہت ان کے قریب رہنے لگے, اور بڑا خیال وہ بزرگوں کا رکھتے تھے. پرانے خادموں کو حسد ہوا, طبعی چیز ہے تھوڑی سی, کہ یہ تو بہت نئے آئے ہیں, ہم تو کب سے خدمت کر رہے ہیں, یہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے, ہم تو وہیں کے وہیں رہ گئے. لوگوں کا جو طرز عمل تھا اس سے ان بزرگ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ معاملہ ذرا سا گڑبڑ, یہ نئے صاحب جو آئے ہیں ان کا قرب ان لوگوں کو ذرا پریشان کر رہا ہے. تو انہوں نے اس کا ایک طریقہ اختیار کیا اور سب کو بلا کر کہا کہ دیکھو آج مجھے ذرا سا کام ہے, اور میں نے مرغ بگائے ہیں بہت سارے, ان مرغوں کو ذبح کرنا ہے, لیکن ایک خیال رکھنا, ایسی جگہ لے جا کر ذبح کرو جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو. انہوں نے بہت اچھا, سب کو ایک ایک مرغ پکڑا دیا گیا, ایک ایک چھری دے دی گئی. اب لوگ گئے اور کھنڈر میں, کھیت میں, کھلیان میں, جہاں جس کے سمجھ میں آیا, لوگ مرغہ ذبح کر کے لے آئے, جس کو جو مرغہ دیا گیا ذبح کر کے لے آئے. جب سب لے آئے تو وہ جو خادم صاحب تھے جو بہت قریب ہو گئے تھے اور جن سے لوگوں کو ذرا سا شکایت پیدا ہو رہی تھی کہ اتنی جلدی کہاں سے اتنے قریب پہنچ گئے, وہ بغیر ذبح کیے ہوئے لے آئے مرغ. لوگوں نے سوچا آج فتح ہو گئی ہم لوگوں کی, ایک کام دیا گیا اس نے تو کیا ہی نہیں, آج اس کو ڈانٹ پڑے گی. ہم کو جو کام دیا گیا ہم تو کر کے لے آئے, مرغا ذبح کرنا تھا, ایسی ہے کہ جہاں لوگ دیکھ نہ رہا, یہی کہا تھا انہوں نے کوئی دیکھ نہ رہا ہو, ہم لوگ ذبح کر کے لے آئے کہاں جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا. تو وہ بزرگ جو صاحب تھے ان کا بہت اچھا, کہاں ذبح کر کے آئے, لوگوں نے بتایا وہاں گئے وہاں گئے, بہت اچھی بات رکھو. اب ان کی باری جب آئی تو ان بزرگ نے کہا بھائی تم ذبح کر کے نہیں لائے, کیا بات ہے, کیسے آدمی ہو تم سے کہا تھا ذبح کر کے لاؤ. اب وہ کھڑے, جب دوبارہ پوچھا تو کہا حضرت کیا کریں سمجھ میں نہیں آتا, جہاں بھی کونے کھدرے میں گیا میں ذبح کرنے کے لیے, اور جیسے ہی چھری رکھنی چاہی میرے سامنے محسوس ہوا کہ اللہ کھڑا ہے دیکھ رہا ہے, میں کسی ایسی جگہ پا ہی نہ سکا کہ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا. آپ نے یہ فرمایا کہ کوئی نہ دیکھ رہا, اگر آپ یہ استثنا کر دیتے کہ اللہ تو ہر چیز کو دیکھ ہی رہا ہے اور انسانوں میں کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو میں کر کے لیا تھا. آپ نے فرمایا تھا ایسی جگہ ذبح کر کے لانا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا. اب یہ کوئی غلط ایسا تھا جہاں میں ذبح کرنے چلتا تھا لگتا تھا اللہ دیکھ رہا ہے. انہوں نے فرمایا بس یہ ان کے آگے بڑھنے کا سبب ہے کہ ان کے اندر یہ مزاج بن گیا, یہ بات پیدا ہو گئی کہ یہ اس کو ہر وقت محسوس کر رہے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ ایمان کی بات ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تعالیٰ اس بات کو پیدا کرنا چاہتا ہے, دل کو ایسا بنائے آدمی کہ محسوس ہو کہ اللہ کے ساتھ ہے. وہ معکم اینما کنتم, اللہ فرماتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارے ساتھ. اس کا کیا مطلب ہے, وہ تمہارے ساتھ مطلب ہی تمہیں دیکھ رہا ہے, تمہارے ایک ایک کام سے واقف ہے. تم یہ مت سمجھو کہ کوئی چھپ کر تم کوئی کام کر لو. تو آخری کا حصہ آیت کا ہے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ان لوگوں کو یہ اشارہ بھی فرما دیا کہ اب تم اگر ان کی کچھ مدد کرو گے تو یہ مت سمجھو گے بیکار چلی جائے گی, اللہ دیکھ رہا ہے تمہاری اس مدد کو, دیکھ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہ جو اجر لکھا جانا ہے پائی پائی کا وہ اجر لکھا جائے گا, تمہارا پیسہ ضائع نہیں ہوگا, تم جو دو گے وہ اللہ کے خزانے میں لکھ لیا جائے گا. یا صلی اللہ علیہ وسلم آیت پڑھی اور سورہ حشر کی بھی ایک آیت پڑھی جو غلطی سے یہاں شاید دوسری آیت درج ہو گئی ہے. سورہ حشر کی آخری آیت کون سی؟
واللہ الذی لا الہ
الا ہو, پڑھ لیجیے.
واللہ الخالق,
جس میں اللہ کے نام ہے. سورہ حشر کی جو آخری آیت کا ذکر ہے یہاں پر, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا تذکرہ ہے. اور اس سے بھی آیت پڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ فرمانا چاہتے ہیں کہ وہ اللہ جس کی یہ صفات ہیں, گویا کہ وہ تمام انسانوں کے لیے وہ رحیم بھی ہے, کریم بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جبار بھی ہے, متکبر بھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات جلالی بھی ہیں اور صفات جمالی بھی ہیں. اگر تم ان لوگوں کی مدد کرو گے تو اس کی صفات جمالیہ کا ظہور ہوگا, اور اگر تم حق کو نہیں سمجھو گے تو صفات جلالیہ کا ظہور ہو سکتا ہے. وہ تمہارے ساتھ بھی یہ شکل اختیار کر سکتا ہے جو آج ان کے ساتھ تمہیں نظر آ رہی, آج اس فقر کی حالت میں آئے ہیں, کل ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ یہ صورت حال پیش آئے, اسی فقر کے ساتھ تم کسی دوسرے دروازے پر جاؤ. تو اس کا ذرا سا خیال رکھو, اس کا ذرا سا خیال رکھو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے آیتیں پڑھی, بس آپ کا فرمانا ظاہر ہے, آپ کا اگر صرف اتنا فرما دیتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ آئے تھا دیکھو اور مدد کرو, کوشش کرو, اتنا بھی کافی تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام سے تقریر فرمائی, گویا کہ ان حضرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, باقی بعض باتوں میں آتا بھی ہے کہ ان سے آپ نے فرمایا تقریر کے دوران کہ کھڑے ہو جاؤ, اور تمام لوگوں سے کہا کہ ان کو دیکھو کس حال میں ہے یہ. تو گویا آپ نے پوری طرح سے چندے کی تقریر فرمائی ان لوگوں کے لیے, اور لوگوں کو متوجہ فرمایا کہ بھئی دیکھو ان لوگوں کی فکر کرو, خیال کرو. اس سے ایک بڑی اہم بات سامنے آتی ہے کہ ایک تو خود مدد کرنا ہے اور ایک مدد کروانا ہے, اور ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے کہ ایک طرف تو ہم جتنا خود کر سکتے ہو کریں, اس میں کمی نہ ہو, اور دوسری طرف ہم نہیں کر سکتے تو دوسروں کو متوجہ تو کر سکتے ہیں, دوسروں کو متوجہ تو کر سکتے ہیں. جو حضرات مدد کر سکتے ہیں, جو حضرات تعاون کر سکتے ہیں, ان کو متوجہ کر دیں. قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے, وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, ولا يحض على طعام المسكين, یہ نہیں کہا گیا ولا يطعم المسكين, ولا يحض على طعام المسكين کہا گیا, یعنی وہ مسکین کو کھانا کھلانے پر آمادہ نہیں کرتا. اور یہ کون سی سورہ ہے؟ ویل, سورہ معون. سورہ معون میں جہاں سخت کلمات کہے گئے, ہلاکت کی بات کہی جا رہی, ان لوگوں کی اتفاق بیان کی جا رہی ہے جو ہلاک ہونے والے ہیں, گویا برباد ہو جانے والے ہیں, ان میں یہ بات بھی کہی گئی, یہ صفت بھی بیان کی گئی کہ وہ ولا يحض على طعام المسكين, مسکین کو کھانا کھلانے پر آمادہ نہیں کرتے. دوسروں کو جو کھلا سکتے, ضرورت پوری کر سکتے, خود نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے کوئی بات, لیکن یہ بھی نہیں کر سکتے کیا کسی دوسرے کے پاس سفارش کر دیں, دوسرے سے جا کر کہہ دیں؟ اس سے بڑی اہمیت معلوم ہوتی ہے سفارش کرنے کے بعد. بیچارے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ایسی پریشانی ہے, اگر آپ سفارش کر دیں تو ہمارا کام ہو جائے گا. اب آدمی سوچے کہ ہم کیوں سفارش کریں, ہماری ناک کٹ جائے گی, یہ سمجھنا خام خیالی کی بات ہے. آپ سفارش کریں گے تو اس سفارش کا اجر ملے گا اللہ کے یہاں. حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ جس کے پاس خزانہ ہے وہ مالک کے حکم سے اگر دے رہا ہے کسی کو, کسی کی مدد کر رہا ہے, صدقہ دے رہا ہے, خیرات دے رہا ہے, تو جو ثواب دینے اس مالک کو ہوگا وہی ثواب دینے والے کو بھی ہوگا. اسی طرح جو سفارش کر رہا ہے اس کی سفارش سے جو کام ہو جائے گا اس شخص کا, ضرورت مند کا جو کام کرے گا اس کو جو اجر ملے گا وہی اجر سفارش کرنے والے کو ملے گا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے اشفعوا تجروا, سفارش تم کرو, تمہارا کام سفارش کرنا ہے, تم سفارش کرو تمہیں اس کا اجر ملے گا. وَيَخْذِ اللَّهُ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاء, باقی اللہ تعالیٰ فیصلہ جو چاہے گا کروائے گا, اپنے نبی کی زبان سے جو چاہے گا فیصلہ کروائے گا, لیکن تم سفارش کسی کی کرو گے تم اس کا اجر مل جائے گا. اسی طرح کوئی ضرورت مند آ رہا ہے, آپ سے کہہ رہا ہے آپ سفارش کر دیجیے, لیکن شرط کہ وہ سفارش جائز ہو. کوئی آ کے ناجائز کام کی سفارش کروانا چاہتا ہے تو ظاہر ہے کام ہی ناجائز ہے, آپ سے سفارش کروا رہا ہے, اب آپ وہاں سفارش بڑے شوق سے کر رہے ہیں, تو جس طرح اجر ملے گا سفارش میں جہاں کام بن رہا ہے صحیح طریقے پر, اسی طرح اگر آپ غلط سفارش کر رہے ہو تو آپ کے اوپر گناہ بھی ہوگا. غلط سفارش اگر آپ کریں گے تو گناہ بھی ہوگا, لیکن اگر صحیح سفارش کریں گے تو اس کا اجر ہے اللہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا واقعہ فضائل رمضان میں بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ حالت اعتکاف میں تھے وہ, اور ایک اللہ کا بندہ کوئی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت بہت پریشانی ہے, بڑا قرض ہے فلاں کا اور میں ادا کرنے کی استطاعت اب نہیں رکھتا. تو انہوں نے فرمایا میں سفارش کروں تمہاری؟ کہا اگر آپ سفارش کر دیں گے تو میرا کام ہو جائے گا. انہوں کا بہت بہتر, بس فوراً وہ نکلے اور جوتے پہننے لگے تو اس نے کہا کہ حضرت آپ تو اعتکاف میں ہیں. فرمایا مجھے معلوم ہے, فرمایا مجھے معلوم ہے کہ میں اعتکاف میں. پھر آگے فرمایا اور ایسے انداز سے فرمایا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کر کہ اس قبر اطہر میں جو حضرت تشریف فرما ہے, میں ان کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ اگر کوئی کسی کی سفارش کرتا ہے اور کسی کے کام آتا ہے تو وہ نہ جانے کتنے سالوں کے اعتکاف سے افضل ہے. یہ تو 10 دن کا اعتکاف ہے, میں اس کی قضا کر لوں گا, لیکن یہ سالوں کے اعتکاف سے افضل جس عمل کو کہا گیا اگر وہ عمل میں کروں گا کتنا بڑا اجر میرے لیے. تو یہ کسی کی سفارش کر دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں, لوگ اس کو بہت حقیر سمجھتے ہیں. میں کیوں سفارش کروں, مانے نہ مانے, ارے مانے نہ مانے سے تمہیں کیا لینا دینا, مانے گا تو اپنا کام کرے گا اس کو اجر ملے گا, اور نہیں مانے گا تو وہ جانے, لیکن تمہیں تو اجر مل جائے گا. اشفعوا تجروا, تم سفارش کرو تمہیں اس کا اجر ملے گا. لیکن وہی بات کہ سفارش صحیح ہو, ضرورت مند کی سفارش ہو, سفارش غلط نہ ہو, گناہ کی سفارش نہ ہو اور غلط کام کی سفارش نہ ہو, وہ تو ظاہر ہے گناہ کی بات, اس سے تو بچنا ضروری ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے, کوئی ضرورت مند ہے کہ آپ سفارش کرتے ہیں, تو اس کا انشاءاللہ اللہ کیا بہت بڑا اجر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ سے وہ تلقین فرمائی, تحریض فرمائی, اور بہت بہتر انداز میں فرمائی, باقاعدہ اس کے لیے آپ نے خطاب فرمایا. ایک جملہ نہیں کہہ دیا کہ بھائی ان کی مدد کر دینا اور یہ کہہ کے آپ نکل جاتے مسجد سے, آپ نے باقاعدہ جمع کیا, تقریر فرمائی, آمادہ فرمایا. اس سے معلوم ہوا کہ یہ بھی بڑے خیر کا کام ہے, اور جس طرح صدقہ دینا باعث اجر ہے, اسی طرح کسی کو صدقہ دینے پر آمادہ کرنا بھی باعث اجر ہے. بس لوگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے تھے, منشا پا لیا لوگوں نے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ان کی مدد کرو, بس لوگ ٹوٹ پڑے ہر طرف سے, گویا کہ بارش ہونے لگی کہ تصدق رجل من دینار, ہی کوئی دینار دے رہا ہے, کوئی درہم دے رہا ہے, کوئی کپڑا دے رہا ہے, کوئی کھانا دے رہا ہے, کوئی کھجور دے رہا ہے, حتی قال ولو بشق تمرہ, یہاں تک راوی کہتے ہیں کچھ نہیں کسی کو ملا تو کھجور کا ٹکڑا ہی دے رہا ہے. فجاء رجل من الانصار بسرۃ کادت کفہ تعجز عنہا بل قد عجزت, نہیں بلکہ یہ بات جو وہاں پر تصدق رجل من دیناره من درہمی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ لوگ صدقہ دیں, اور وہ صدقہ جو ہو سکے وہ دیں, کھجور سے دیں, دینار سے دیں, درہم سے دیں, کپڑے سے دیں, یہاں تک کہ اگر کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو, ولو بشق تمرہ, کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو, اس ٹکڑے کو صدقے کے طور پر. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ بھائی, یعنی آپ نے تقریر فرمائی اس میں یہاں تک فرما دیا کہ بھائی تم ان لوگوں کی مدد کرو, بیچارے ضرورت مند ہیں, اور جس سے جو ہو سکے وہ کرے, کپڑا دے سکتے ہو کپڑا دو, دینار دے سکتے ہو دینار دو, یا روپیہ پیسہ دے سکتے ہو روپیہ پیسہ دو, کھانا دے سکتے ہو کھانا دو, کچھ نہیں بن سکتا, یہ کھجور کا ٹکڑا دے سکتے ہو تو کھجور کا ٹکڑا دو. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو سب سے پہلے جاء رجل من الانصار بسرۃ کادت کفہ تعجز عنہا بل قد عجزت, ایک انصاری ایک بڑا بوری سے لے کر آئے, ایک اتنی بڑی تھیلا اتنا بڑا تھا, پوٹلی اتنی بڑی تھی کہ وہ اٹھا نہیں پا رہے تھے, ان کو اٹھانا مشکل ہو رہا تھا, بلکہ وہ اٹھا پائے نہیں, وہاں لاتے لاتے وہیں پر ان کو رکھنا پڑا, ان کے ہاتھ میں وہ تھم نہیں رہی تھی. بس سب سے پہلے بولا ہے ثم تتابع الناس, بس لوگوں نے اس کے بعد سلسلہ شروع کر دیا, ہر شخص جا رہا ہے جو بھی اس کے پاس ہے وہ لے کر آ رہا ہے. حتی رأیت قومین من تعاب و ثیاب, فرماتے ہیں یہاں تک کہ میں نے دو ڈھیر دیکھے, ایک کپڑے کا ڈھیر اور ایک طرف کھانے کا ڈھیر. میں نے دیکھا کہ ڈھیر لگ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کی وجہ سے, اور جس کے بس میں جو کچھ ہوا وہ لے کر آ گیا. اور یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے چمکنے لگا, خوشی سے ایسا چمکنے لگا لگتا تھا سونے کا پانی اس پر پھیر دیا گیا ہے. جیسے سونا چمکتا ہے اسی طرح خوشی میں آپ کا چہرہ انور چمکنے لگا. آپ نے پھر فرمایا من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بھا بعدہ من غیر ان ینقص من اجورہم شیء. جو اسلام میں کوئی نیا کام کرے, نئی چیز شروع کرے, اس کا اجر ملے گا. اچھی نئی چیز, کوئی اچھے کام کا آغاز کرے اسلام میں تو اس کا اجر اس کو ملے گا, اور اس کے بعد جتنے لوگ اس کے مطابق کام کریں گے سب کا اجر ملے گا, اور اس کے اجر میں دوسرے جو کر رہے ہیں کوئی کمی نہیں ہوگی. اور اگر کوئی برائی کرتا ہے اس برائی کو دیکھ کر دوسرے لوگ برائیاں اختیار کرتے ہیں, تو جو بھی اب اس کی وجہ سے گناہ کرے گا برائی کرے گا اس کو تو گناہ ہوگا ہی, جو ذریعہ بنا ہے اس کو بھی گناہ ہوتا رہے گا, اور اس کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی. یعنی جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کو پورا گناہ ہوگا, ان کے گناہ میں کمی نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے گناہ کو کم کر کے جس نے طریقہ شروع کر دیا, اس کام کا آغاز کیا, اس کو کچھ حصہ دیا جائے, اس کو پورا گناہ ہوگا. اسی طرح جس نے غلط کام شروع کیا اس کو بھی پورا گناہ ہوگا, اور بالکل اسی طرح جس نے صحیح کام شروع کیا اس کو پورا اجر ملے گا, جو کر رہا ہے اس کو بھی اجر ملے گا, اور شروع کرنے والے کو بھی پورا اجر ملے گا, اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرات جو انصاری صحابی نے گویا کہ آغاز کیا تھا ان کو بشارت دی کہ تم نے شروع کیا اب سب لے کر آ رہے ہیں, تو اب جو لوگ بھی لائیں گے سب کا اجر تم کو انشاءاللہ ہوتا رہے گا اس لیے کہ تم نے اس کام کا آغاز کیا. تو جو لوگ آغاز کرنے والے ہوتے ہیں وہ بہت اللہ کے یہاں بہت اجر کے مستحق ہوتے ہیں, تو اس کے بعد جو کام ہوتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کا عجیب انعام ہے کہ سب کا ثواب ان کو ملتا رہتا ہے, اس لیے کہ وہ ذریعہ بنے. اگر خیر کا ذریعہ آدمی بنتا ہے تو اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ وہ شر کا ذریعہ بنتا ہے تو اس کے لیے یہ بہت سخت بات ہوتی ہے اور بڑے گناہ کی بات ہوتی ہے. بس بھائی, واخر دعوانا الحمدللہ.